الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا، آمین یا رب العالمین. مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس کے حوالے سے اس وقت ہم پانچویں گروپ پر ہیں، جس میں آٹھ مکی صورتیں ہم نے الحمدللہ مکمل کیں. اب تین مدنی صورتیں مل کر یہ گروپ مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ ان تینوں صورتوں کی ہمیں پہلی آٹھ رکعتوں میں اس کا مطالعہ کرنا ہے. قرآن حکیم میں بہت سی صورتیں ہیں جو انبیاء کے نام پر ہیں. سورہ یونس ہم نے پڑھی، سورہ ہود ہم نے پڑھی، سورہ یوسف بڑی طویل صورت، اس طرح 29 پارے میں سورہ نوح ہے، اور یہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول غزوہ بدر سے متصل قبل ہے. ابتدائی آیات ہی میں ایک بات واضح ہو جائے گی کہ جو سورہ انفال میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے مسلمانوں، جو جن لوگوں کو تم نے غزوہ بدر میں قیدی بنایا تھا تو معاملہ صحیح نہیں تھا. یہ سورہ مبارکہ سورہ محمد غزوہ بدر سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اس میں یہ بات موجود تھی کہ جب تک کفر کی طاقت بالکل کچل نہ دی جائے اس وقت تک ان کے لیے قطن اس بات کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے کہ انہیں قیدی بنا لیا جائے یا احسان کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے. لیکن یہ اس موقع پر جب ہم سورہ انفال کا مطالعہ کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان سب کو جتنے قیدی ہیں انہیں قتل کریں، یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، اس دین کے دشمن. اور مکے سے یہ آئے تھے اللہ کے رسول کی جان لینے کے لیے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے. اب یہ اللہ کی طرف سے معاملہ کہ ہماری قید میں آ گئے، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑے. حضرت ابو بکر کی رائے اس کے بالکل مختلف تھی کہ ان سب کو ویسے ہی آزاد کر دیں. لیکن یہ کہ معاملہ پھر درمیانی کیا گیا، جس پر وہ آیت ہم نے جو پڑھی تھی، اللہ تعالی کی طرف سے اگر ایک بات جو ہے پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان مسلمان، ان قیدیوں کو جو تم نے قیدی بنا کر ان سے فدیہ لیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک ناراضگی کا اظہار ہوا تھا اس آیت مبارکہ میں. اب آئیے سورت کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کی تھوڑی سی میں نے تمہید آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ ابتدائی آیات ابھی جو ہم پڑھیں گے تو اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ واحد سورت ہے قرآن حکیم کی کہ جس کا آغاز ہوا اس میں موصولہ سے. کسی سورت میں شروع میں الذی کے الفاظ نہیں ہیں، یا ایوہ الذین آمنوا، یا ایوہ الناس. مکی سورتوں میں ایک یا دو آیات جو ہیں وہ حروف مقطعات پر مشتمل ہم نے پڑھی، لیکن یہ کہ یہ انداز الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روک دیا، خود بھی رکے، اضل اعمالہم، ان کے تمام اعمال اگر کوئی نام کی نیکیاں ہیں وہ سب کے سب ہم محو کر دیں گے، ختم ہو جائیں گی. بدتر سے بدتر انسان بھی ہو، وہ اپنے ضمیر کو مطمئن رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور جو ہے شامل حال رکھتا ہے. اور والد محترم جو مثال دیا کرتے تھے، کسی معاشرے کا جو سب سے نچلا طبقہ ہوتا ہے، جسم فروش عورتیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا کوئی تصور ہے؟ مساجد کی تعمیر کی ہے ایسی عورتوں نے، کروائی ہے اپنی اس کمائی سے کہ جو جسم فروشی کی وجہ سے انہیں حاصل ہوئی تھی. اب مجھے معلوم نہیں کہ لاہور میں جو مسجد ہے مائی لاڈو والی مسجد، اس کا پس منظر کیا ہے، لیکن ساہیوال میں تو مائی والی مسجد کے نام سے ایک مسجد موجود تھی جس کے بارے میں سب کو معلوم تھا کہ یہ تعمیر کرائی تھی ایک طوائف نے. جس کا دھندا اور معاشی جو ہے وہ جسم فروشی تھا. تو بدتر سے بدتر انسان کیوں نہ ہو, کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور اپنے اس ضمیر کی خلش کو دبانے کے لیے وہ شامل حال رکھتا ہے. تو اس کے بارے میں کہا گیا اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے, رخ صحیح نہیں ہے, ایمان موجود نہیں ہے, تو پھر ان کے اگر نیکیوں کے کوئی اعمال بظاہر نظر بھی آ رہے ہیں وہ سب کے سب بے بنیاد ہیں. اس لیے کہ بنیاد میں جو ایمان ہونا چاہیے وہ تو موجود نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, وآمنوا بما نزل علی محمد, اور وہ ایمان لائے اس شے پر کہ جو محمد پر نازل کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم, وہو الحق من ربہم, جو شے نازل کی گئی تھی وہ قرآن حکیم ہے اور یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے, سچا کلام ہے. کفر عنہم سیئاتہم, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے تو گناہوں کو معاف فرما دے گا, واصلح بالہم, اور ان کے حالات میں بھی سدھار پیدا فرما دے گا. کیونکہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی تو ابھی وہ جو ایک عظیم الشان فتح غزوہ بدر کی صورت میں مسلمانوں کے حصے میں آئی تھی ابھی وہ نہیں ہے, لہذا اللہ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات بہت تمہارے لیے سازگار کر دے گا. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل, یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو باطل کی اتباع کرتے ہیں, باطل کی پیروی کرتے ہیں, ان کا دین باطل ہے, نظریات باطل ہیں, عقائد باطل ہیں. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں وہ تو اس حق کی پیروی کرتے ہیں جو ان کی رب کی طرف سے نازل کر دیا گیا قرآن حکیم. ذالک کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم, اور اسی طرح ہم لوگوں کے لیے انہی کی مثالیں بیان کرتے ہیں. فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, اب یہ آیہ مبارکہ ہے کہ جس میں وہ واضح حکم موجود تھا غزوہ بدر کی سے, کیونکہ متصل کب نازل ہوئی تھی, غزوہ بدر کے بعد جو معاملہ ہوا تھا قیدی بنا لینے کا, وہ ایک حوالے سے تھوڑی سی اس میں ایک وائلیشن ہوئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا, اس لیے کہ بہرحال وہ حالات ہی ایسے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی اسی حق میں تھی کہ انہیں فدیہ لے کر جو ہے ان کی جان بخشی کی جانی چاہیے. فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, اب جب تمہارا مقابلہ ہو ان کافروں سے تو ان کی گردنیں مارو. یہ گویا کہ مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے, غزوہ بدر ابھی نہیں ہوا, اس سے قبل کی صورت ہے. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ, اور جب تم انہیں خوب اچھی طرح کچل چکو. اب یہ الفاظ بڑے اہم ہیں. ایک ہوتا ہے جسے ہم بیٹل کہتے ہیں, میدان جنگ میں دو بدو مقابلہ ہے, مشرکین مکہ کا مسلمانوں کا, ایک وار ہے. وہ کہ جب تک وہ وار جو ہے وہ ختم نہ ہو, باطل کی طاقت کو کچلا نہ جا چکا ہو, اس وقت تک جو ہے یہ معاملہ نہیں ہے کہ ان کو قیدی بنا لو. اس وقت تو اللہ کے دشمن ہیں, ان کی بھی گردنیں مارو. فضرب الرقاب, تلوار سے ضرب میں لگا ان کی گردن کے اوپر. یہ اللہ کے باغی, اللہ کے سرکش دشمن ہیں دین کے. فشد الوساق, جب خوب اچھی طرح گویا کہ اس طاقت کو کچل چکو تو پھر اب اجازت ہے قیدی بنانے کی. جبکہ غزوہ بدر میں کیا معاملہ ہوا تھا, وہ تو پہلی جنگ تھی, بظاہر بڑی عظیم الشان فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی تھی, لیکن ابھی کفر کی طاقت کو کچلا تو نہیں گیا تھا. طاقت تو اصل میں کچلی گئی ہے کہ جبکہ حضور فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے, یا اس سے پہلے سورہ محمد کے فوراً بعد سورہ فتح ہے جس میں صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح قرار دیا تھا. فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا, اب گویا کہ جب طاقت کچلی جا چکے تو اب اجازت ہے کہ یا تو بالکل بغیر کسی فدیے کے آزاد کر دو, احسان کرو ان کے ساتھ. جو حضرت ابوبکر کی رائے تھی کہ کیا عجب کہ آپ کے اس احسان سے متاثر ہو کر یہ ایمان لے آئے, حسن سلوک سے متاثر ہو کر. وَإِمَّا فِدَا, یا یہ کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو. حتیٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا, یا وہ حرب آ گئی. گویا کہ یہ معاملہ صرف بیٹل کا نہیں ہے, وہ جو جنگ ہوتی ہے میدان میں وہ نہیں, بلکہ یہ وار ہے. جب تک کہ وہ وار ختم نہ ہو جائے, جب تک کہ کفر اپنے ہتھیار رکھ نہ دے. ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم, یہ بات تو ہو چکی ہے. گویا کہ یہاں بھی تبصرہ وہ ہے قرآن حکیم میں, گویا کہ یہ بات تو اللہ کی طرف سے طے ہے, لیکن یہ کہ ولو یشاء اللہ لانتصر منہم, اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے انتقام لے سکتا تھا. ولکن لیبلوکم بعضکم ببعض, اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لیبلو بعضکم ببعض, کے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے. ظاہر مسلمانوں کی آزمائش کیا ہے, میدان جنگ میں بھی آزمائش ہو رہی ہے، مشرکین کی طرف سے ٹارچر ہو رہا ہے تو بھی آزمائش ہو رہی ہے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں قتل کر دیے گئے، جو شہید ہوں، فلن یضل اعمالہم، ہرگز اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی منزل مقصود تک پہنچا دے گا جو کامیابی ہے آخرت کی. ویصلح بالہم، اور پھر یہ کہ ان کے حالات میں بھی ایک درستگی عطا فرما دے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں داخل فرمائے گا ان باغات میں، ان جنتوں میں، کہ جن کی ان کو پہچان کرا دی جائے گی، گویا کہ جن کے بارے میں پہلے پیش کی خوشخبری دے دی گئی ہے، انہی جنتوں میں داخل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. وہی بائی لیٹرل بات ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے وفادار بنو گے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. دو اور دو چار کے طرح کی بات ہے، گویا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم تو اللہ کے باغی ہو اور سرکش ہو اور بڑی لمبی چوڑی تو آئے مانگو جا کر حرم میں گھنٹوں پر محیط، اور توقع رکھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری یہ آہوزاری بھی سن لے گا، ہمیں معاف بھی کرے گا، لیکن تمہارے اندر کوئی عزم اور ارادہ موجود ہی نہ ہو سرے سے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے کا، تو یہ تو پھر بغاوت ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے مددگار بنو گے، اللہ کے دین کے وفادار رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو بھی ثبات عطا فرمائے گا. والذین کفروا فتعس لهم واضل اعمالهم، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، فتعس لهم، تو ان کے لیے تو بڑی تباہی ہے جو ان کا مقدر ہوگی. واضل اعمالهم، اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال جن کا میں نے ذکر کیا، جنہیں اپنی دانش میں سمجھتے تھے کہ بہت اچھے اعمال ہیں، ان سب کو ضائع کر دے گا. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند کیا تھا اس شے کو جو اللہ نے نازل کی قرآن حکیم. ان کی تو تیوریاں چڑھ جاتی تھی جب قرآن آیات انہیں سنائی جاتی تھی، تو یہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے دست درازی کرنے سے بھی نہیں رکتے تھے، ان کی جان کے درپے ہو جاتے تھے. فاحبط اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال تمام اکارت قرار دے دی. اپنے تئیں سمجھتے تھے کہ جو حاجی آتے ہیں عمرے کے لیے، جو آتے ہیں ان کے لیے بندوبست کرنا، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، ان کے لیے کوئی رہائش کا بندوبست کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، ان میں سے کوئی شے ان کے کام نہیں آئے گی. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا، کہ اسے دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انجام ہوا تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے. بارہا یہ انداز قرآن حکیم میں اختیار کیا گیا، اور خاص طور پر اہل عرب کے لیے، اس لیے کہ تمام اقوام، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، یہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے، اور وہاں کے لوگوں کو خوب معلوم تھا کہ یہ ان کی تباہ شدہ بستیاں ہیں، یہ کھنڈرات ہیں جو ایک عبرت کا نمونہ بنے ہوئے، کہ کبھی یہاں ان علاقوں پر وہ قومیں جو ہیں وہ بستی تھی کہ جو بڑی اپنے آپ کو مہذب سمجھتی تھی، بہت ہی جو ہے تمدن ان کا بڑا مثالی ہوتا تھا. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان سب کو تباہ و برباد کیا. ولل کافرین امثالھا، اور ان کافروں کے لیے بھی اسی قسم کی کوئی مثال ان پر صادق آئے گی. اور معاملہ ہوا تھا چونکہ غزوہ بدر سے متصل قبل ہے، چند ہی مہینوں کے بعد غزوہ بدر ہوا، اور اس موقع پر ان مشرکین مکہ کی جو ہے وہ ٹاپ کی جو لیڈرشپ تھی، جو ان کے بڑے سرغنہ قسم کے لوگ تھے، جسے قرآن ملا کہتے ہیں، سردار، جن کی طرف سب لوگ دیکھتے تھے، جنہیں یہاں اس دنیا میں بھی بڑی جو ہے جسے آپ کی جھوٹی عزت انہیں ملی ہوئی تھی، تو وہ سب کے سب جو ہے وہ میدان بدر میں جہنم واصل ہوئی، اللہ کے عذاب کا کوڑا تھا. ولل کافرین امثال ہوا، ان کافروں کے لیے اب اسی قسم کی ایک مثال جو ہے وہ آنے والی ہے غزوہ بدر کے موقع پر. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ولی ہے، پشت پناہ ہے، کارساز ہے ان لوگوں کا جو اہل ایمان ہے. وان الکافرین لا مولا لہم، اور جہاں تک معاملہ ہے ان کافروں کا، ان کا تو کوئی مولا نہیں ہے. مولا کون ہوتا ہے؟ ہمدرد، مدد کرنے والا، پشت پناہ، کارساز. اللہ کارساز ہے اہل ایمان کا. غزوہ بدر کے، بلکہ غزوہ احد کے موقع پر یہ الفاظ تھے جو ابو سفیان نے کہے تھے. ابو جہل جو ہے وہ تو جہنم واصل ہوا تھا غزوہ بدر ہی کے موقع پر، لیکن غزوہ احد میں جب بظاہر عارضی طور پر جو ہے مشرکین نے مکہ کو فتح نصیب ہوئی تھی اور وہاں سے لوٹنے لگے ہیں، تو اس موقع پر ابو سفیان نے جو ہے کسی شخص سے کہا، جس کی آواز بڑی بلند تھی، کہ ذرا نعرہ لگاؤ حبل کی جے ہو، تو اعلی حبل کا نعرہ لگایا گیا. یہ حبل جو ہمارا دیوتا ہے، آج اس کی اصل میں ہمیں مدد ہمارے شامل حال رہی ہے، جس کی بنیاد پر ہم فتح میں ملی. تو اعلی حبل کا نعرہ لگایا اور ساتھ اس نے یہ ایڈ کروایا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمیں تو تائید حاصل ہے ہماری دیوی عزا کی. اے مسلمانوں، تمہارے پاس تو کوئی عزا ہے ہی نہیں کہ جو تمہیں کوئی تائید ملتی، کوئی نصرت ملتی. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کے جواب میں جو ہے وہ یہ جواب دو، اللہ عز و جل، اللہ تعالی بڑی عزت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی جلالت کا حامل ہے. لنا مولا، اللہ مولانا ولا مولا لکم. انہوں نے کیا کہا تھا، لنا عزا ولا عزا لکم، مسلمانوں کی طرف سے بالکل اسی وزن کے اوپر، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا پشت پناہ ہے، اللہ کی تائید تمہیں حاصل نہیں ہے. ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں. والذین کفروا یتمتعون، تھوڑی سی آواز کم کرو، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہاں عیش کر رہے ہیں. تمتو آتا ہے فائدہ اٹھانا، یہ جو ساز و سامان دنیاوی ہے، جو ابتدان تو آسائشیں رہتا ہے، پھر عیاشیاں بھی بن جاتی ہیں، لگژریز بن جاتی ہیں. تو یہ جو کافر ہیں وہ یہاں کی لگژریز کے اندر ہی، انہی کے اندر مست ہیں، دنیا داری ہی میں جو ہے، اسی کے علاوہ اور کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور کھاتے ایسے ہیں جیسا کہ حیوانات کھاتے ہیں. وہ کہ زندگی میں بھیجے جانے کا مقصد سوائے کھانے پینے کے اور یہاں انجوائمنٹ کرنے کے اور یہاں کی تمام تلذذات حاصل کرنے کے، اس سے آگے بڑھ کر آخرت کے لیے کوئی جمع کرنا، وہاں کے لیے کوئی کرنسی فراہم کرنا، اس کا کبھی سان گمان میں بھی ان کے خیال نہیں آتا. یا کلون کما تاکل الانعام، کھاتے اس طرح ہیں جس طرح ڈھول ڈنگر کھاتے ہیں. اور یہ مشاہدہ آپ اکثر کر بھی لیتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، ولی کے موقع پر. انسان کی نظر اپنی پلیٹ پہ نہیں ہوتی کہ اس نے کتنا ڈالا، لیکن دوسروں کی پلیٹ کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے تو پانچ آدمیوں کا کھانا ڈالا، چار کا ضائع کرے گا اور صرف اتنا کھائے گا کہ جتنی اس کے اندر گنجائش ہے. لیکن بہرحال وہ انسان کے اندر جو ایک لالچ اور کوئی حرص ہے، وہ اس کی تو کبھی سیری نہیں ہوتی. وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ جو کہیں زیادہ تھی قوت میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس بستی سے، اللتی اخرجت کا، کہ جس نے آپ کو نکال باہر کیا. یہاں مکہ میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی قوت تو کچھ بھی نہیں ہے، قوم عاد، اسی طرح فرعون اور نمرود، ان کے پاس جو قوت تھی، جو افرادی قوت تھی ان کے پاس، ہزاروں کی ان کی عام جو ہیں وہ فورسز ہوتی تھی. یہ مکہ والوں کے پاس کیا ہے، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. اہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا تھا. فلا ناصر لہم، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا. افمن کالا نہ بین تم ربی، بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو، جس کی فطرت سلیم ہو، عقل صحیح کا مالک ہو، یہ دونوں چیزیں مل کر بینہ بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو نور دیا ہے، نور فطرت، اپنی پہچان رکھی ہے ہر انسان کے اندر، اور اسی کی بہت بڑی دلیل قرآن جگہ جگہ پیش کرتا رہا ہے کہ جب کسی بہت مشکل کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، کسی اور کی دعائی نہیں دیتے. معلوم ہوا کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ تعارف تو ان کے اندر موجود ہے. کمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ شخص کے جو بالکل فطری اعتبار سے بھی صالح ہے، عقل سلیم کا مالک ہے، نور فطرت اس میں موجود ہے، کیا برابر ہو جائے گا اس شخص کے جس کے لیے شیطان نے اس کے اعمال کو بڑا مزین کر دیا، جو دنیا داری اور یہاں کی حرص طمع اور لالچ اسی میں مبتلا ہے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور سوائے اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے اور کوئی ان کا آئیڈیل نہیں ہے، کوئی اور ٹارگٹ نہیں ہے، اسی کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی کہ جن کا وعدہ کیا گیا تھا ان متقین سے، تقوی والوں سے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اب سورہ محمد میں یہ جو اب آگے بیان ہو رہا ہے جنت کی نعمتوں کا، بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ اس میں نہریں وہ ہیں کہ جن کا پانی میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، ورنہ جہاں سے چشمہ پھوٹ رہا ہوتا وہاں کا پانی بہت صاف، بڑا میٹھا، کوئی پولیوشن نہیں، لیکن جیسے جیسے وہ نیچے آتا ہے اور آپ تک پہنچتا ہے دریائے کنہار جہاں سے نکل رہا ہے وہاں اس کے پانی کی جو کیفیت ہے، جو اس کے اندر ایک جو آپ یہ سمجھے جو نکھار ہے، لیکن آگے تو نہیں ہوتا. تو گویا کہ پانی کی بھی مختلف کوالٹیز ہیں، لیکن جنت کا جو انہار ہوں گی، جو نہریں ہوں گی، ان کے پانی میں کوئی تغیر نہیں ہوگا. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اسی طرح دودھ کی نہریں وہاں موجود ہوں گی کہ جن کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. بالکل تازہ نکلا ہوا دودھ، اس کا خاص فلیور ہوتا ہے، خاص ذائقہ ہوتا ہے. اس میں تو قطر ضرورت ہی پیش نہیں آتی کہ آپ کو آرٹیفیشل اس کو جو ہے سویٹنگ ایجنٹ اس کے اندر ڈالیں، ویسے ہی اس کے اندر ایک لذت ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو اس کی لذت میں کمی ہو جاتی ہے. وہ دودھ کی نہریں وہ ہوں گی کہ جن کی لذت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وہ انہار من خمر لذت للشاربین، اور اسی طرح مشروبات کی نہریں ہوں گی. خمر اگرچہ کہتے شراب کو، لیکن ہم پڑھ چکے کہ جنت کا جو مشروب ہوگا، جو شراب ہوگی، اس کے اندر نہ تو یہ ہوگا کہ انسان بہکے گا، اور نہ ہی کوئی سرگرانی کا معاملہ ہوگا، نہ آل فال بکنے لگے گا جیسے کہ اس دنیا میں معاملہ ہوتا ہے. لذت للشاربین، اور اس میں بڑی لذت ہوگی پینے والوں کے لیے. وانہار من عسل مصفا، اور وہاں تو وہ نہریں بھی ہوں گی کہ جس میں بڑا صاف ستھرا کرسٹلائن شہد جو ہے وہ موجود ہوگا. اب یہ تمام نعمتیں جنت کی ہیں. حضور کی وہ حدیث پھر مجھے یاد آ رہی ہے کہ جنت کی نعمتوں کا تم ادراک کر ہی نہیں سکتے، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی کبھی کوئی ادراک بھی واقع ہوا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور ان کے لیے وہاں ہر نوع کے پھل موجود ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے ان کی جو مغفرت ہوگی گناہوں کا، اور ایک جگہ آیا ان کا جو اعزاز و اکرام ہوگا، جو آؤ بھگت ہوگی. جس طرح بعض اوقات کسی شخص کے یہاں مہمان اگر گئے ہیں تو میزبان جو ہے جس طرح آؤ بھگت کرتا ہے، جس طرح آپ کو گویا کہ عزت دیتا ہے، انسان خود جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر جو محبت ڈال دی میرے لیے. اور کہاں اللہ تعالیٰ جو ہے میزبان اور اہل ایمان مہمان ہوں گے، تو جو اکرام اور جو قدر افزانی ہوگی ان لوگوں کی. وہ مغفرت من ربهم کمن ہوا خالد فی النہار، کیا وہ شخص کے جس کو یہ سب نعمتیں مل رہی ہیں برابر ہو جائے گا کہ جسے اب آگ ہی میں رہنا ہمیشہ کے لیے. وسکو ما ان حمیم ان فقت، اور وہ پلائے جائیں گے کھولتا ہوا پانی کہ جو ان کی انتڑیوں کو جھلس کر رکھ دے گا. وہ من ہوں میستم، اور ان میں سے وہ بھی ہیں. اب یہاں منافقین کا ذکر بھی آ رہا ہے. کچھ ڈیڑھ برس کے بعد غزوہ احد ہوا، اس موقع پر کتنی بڑی تعداد تھی منافقین کی، 1000 کی تعداد میں حضور نکلے تھے مدینہ سے باہر میدان احد میں، اور ان میں سے 300 واپس پلٹ گئے تھے اپنے سردار عبداللہ ابن ابی کے جو ہے وہ ترغیب دلانے پر. تو منافقین کا ذکر ہے. وہ من ہوں میستم، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اے نبی آپ کی بات کو سنتے تو ہیں. حتی اذا خرجوا من عندك، لیکن جب وہ آپ کے پاس سے رخصت ہوتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو کہتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہیں علم دیا گیا تھا. اب یہاں اہل ایمان و اہل ایمان بھی مراد ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی. یہودی علماء جو ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی دوستیاں تھیں، ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، کہ ابھی جو آیات ہمیں سنائی گئیں اس سے مفہوم کیا ہے، کیا کہا اللہ نے، اللہ کیا چاہتا ہے، کیا ارادہ ہے اللہ کا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، معلوم ہوا کہ وہ حکم جو ہے اس کو سنا انسنا کر رہے ہیں. اگر حکم ہے نکلو قتال کے لیے، جہاد کے لیے، وہ حکم آ جائے گا، اگلی آیات میں موجود ہے. جب ہم نے ان پر وہ آیات نازل کی گئی ذکر فی القتال، کہ جس میں قتال کا حکم موجود تھا، تو ان کا طرز عمل جو ہے معلوم ہوا، پوری باڈی لینگویج ان کی چینج ہو گئی. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی. واتبعوا اہواءہم، اور یہ اتباع کر رہے ہیں اپنی خواہشات نفس کی. والذین اهتدوا زادہم ھدى وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ کہ جو ہدایت کے رستے پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا ہے. وہ کہ جو امتحان ہیں، جو آزمائشیں ہیں، ان کی وجہ سے ان کا ایمان اور مزید نکھر جاتا ہے. وآتاہم تقواہم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا تقویٰ بھی عطا فرمایا. یہی تقویٰ ہے اصل میں وہ ڈرائیونگ فورس جو انسان کو اسلام، ایمان اور احسان تک پہنچا دیتی ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو اب کیا منتظر ہیں قیامت کے یا کسی عذاب کے کہ ان پر اچانک آ دھمکے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو اس کی علامات تو آ ہی چکی ہیں. اور یہاں خاص طور پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے، آپ کا مبعوث ہونا بحیثیت خاتم المرسلین، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس لیے کہ حضور کے بعد تو اب کوئی نبی آئے گا نہیں. حضور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، یہ قرآن آخری کتاب ہے، اور یہ امت آخری امت ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا انا وساعتو، میں اور قیامت کا ہاتین، اور آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملایا اور کہا کہ یہ اس طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. بظاہر درمیان میں ہزار ڈیڑھ ہزار دو ہزار برس کا فصل ہے، لیکن وہ تو وہ عرصہ گزرنے میں کیا دیر لگے گی. انسان اپنی عمر کی ستر اسی بہاریں جو ہے وہ گزار چکا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے کہ ساٹھ ستر سال پہلے کا واقعہ کہ کل کی بات ہے. تو یہ جو دورانیہ جو یہاں ہے اس کی کوئی ہے نہیں. حضور کی آمد گویا کہ نشانیوں کی علامات میں سے ایک نشانی ہے. فانا لہم اذا جاءتهم ذکرہم، تو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو پھر کوئی ذکر و نصیحت جو ہے ان کے کسی کام نہیں آئے گی، خواہ کتنا ہی آپ ان کو سمجھا لیں. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور خوب اچھی طرح جان لو، یہ مخاطب مشرکین مکہ ہیں، کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. واستغفر لذنبک، اور یہاں جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے وہ بھی مراد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد کے سیرے میں، اس لیے کہ بہت سے مقامات پر ہم نے دیکھا کہ حضور سے خطاب ہے لیکن اصل میں یا تو مشرکین مکہ کو سنانا مقصود ہوتا ہے یا وہاں ہدایت دی جا رہی ہوتی ہے عام مسلمانوں کو. اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے رہا کرو، وللمؤمنین والمؤمنات، اور اہل ایمان کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. حضور سے واحد کے سینے میں خطاب ہے. گویا کہ اس دینی جد و جہد کے اندر اگر کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہے تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، تو ہمارے نزدیک جو بہت اونچے درجے کی نیکی ہے، حضور کے مقام کے اعتبار سے ممکن ہے وہ ایک درجے کی کمی ہو. جس طرح کہ ہم نے کہا گیا نا، حسنات الابرار سیئات المقربین، عام لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ بسا اوقات جو مقربین ہوتے ہیں، جو اللہ کے قرب رکھنے والے ہیں، بہت اونچے مقام پر ہیں، ان کے لیے نیکیاں نہیں ہوتی بلکہ ان کے درجے کے مناسبت سے وہ ایک درجے نیچے کی بات ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں بھی آتا ہے، سورہ فتح میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا، من جانب نفس کوئی خطا نہیں تھی حضور کی، لیکن دینی جد و جہد کے اندر جہاں انسان خود اپنی جو ہے تدبیر کرتا ہے، اپنا جو ہے اس کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس حوالے سے حضور خود فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ سبعین مرۃ فی کل یوم، کہ میں اللہ کے حضور روزانہ ستر ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے مسلمانوں تمہارا اس دین کے لیے چلنا پھرنا، تمہارے محنت کرنا، اور پھر یہ کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ عطا فرمانا ہے جنت، اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے. ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سورۃ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے کہ کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہوتی. مراد کون کون سورت؟ ان لوگوں کے مقابلے کے لیے قرآن حکیم نے کیوں حکم نہیں آیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو. معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیا مبارکہ اس سے پہلے اتنے واضح الفاظ میں، اگرچہ یہ الفاظ تو ہم نے پڑھے تھے سورہ حج کے اندر، کہ ان لوگوں کے ہاتھ کھول دیے گئے کہ جن پر ظلم کیا گیا تھا، گویا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہو، لیکن یہ کہ قتال کا حکم آنا کہ نکلو اللہ کے رستے میں قتال کے لیے، جنگ کے لیے. فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اب آگئی بات، جب وہ سورت نازل ہو گئی جو بہت ہی محکم تھی اور اس میں قتال کا حکم موجود تھا کہ اب تمہیں نکلنا ہے، مسلح جد و جہد کا آغاز ہو چکا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، منافقین چونکہ پس منظر میں ہے، تو دیکھو گے تم وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، کھوٹ ہے، یہ منافقین. يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، جب آپ یہ آیات ان کے سامنے تلاوت کریں گے تو دیکھیں گے آپ کو ایسے، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، جیسا کہ وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے موت رقص کر رہی ہو. موت کی وجہ سے جو غشی انسان پر ہوتی ہے، بڑی سفید آنکھیں، پھٹی ہوئی آنکھیں، اب گویا کہ موت کا فرشتہ ہے جو روح قبض کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی صرف اس آیت کو سننے کے بعد کہ جس میں اللہ نے حکم دیا کہ اب تمہیں قتال کرنا ہے اور جنگ کرنی ہے. اس لیے کہ قتال ہے تو اندیشہ تو اس بات کا ہے کہ ہماری جان بھی ختم ہو جائے، ہم انہیں قتل کرنے کے در پہ ہیں تو وہ بھی تو ہمیں قتل کرنے کے در پہ ہیں نا. فاؤلا لہم، تو ان کے لیے عنقریب جو ہے ان کی بدبختی ہے، اور بدبختی چند ہی مہینوں کے بعد سورہ غزوہ بدر کے موقع پر ہو گئی. طاعت معروف، ان سے تو ایک ہی شے مطلوب ہے، وہ اطاعت ہے اور معروف ہے، وقول معروف اور مناسب اور اچھی بات، بھلی بات. فاذا عزم الامر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ارادہ کر لیں کسی چیز کا، فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، اگر یہ لوگ اللہ کے وفادار رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ سچے رہتے ہیں تو اسی میں ان کے لیے بہتری ہے. فل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، اور اگر تمہیں اے مسلمانوں تم نے کہیں روگردانی کی، اپنا رخ پھیر لیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس زمین کے اندر فساد پھیلا ہو جائے گا. وَتُقَطِعُ أَرْحَامَكُمْ, تم اپنی قرابت داریاں جو رحمی رشتے ہیں ان کو بھی منقطع کرو گے. ایک تو وہ ہے مومنین صادقین جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں, لیکن یہ جو منافقین ہیں یہ تمہارے آستین ہیں, انہوں تو سوائے جیسا کہ ہم نے سورہ توبہ کے اندر پڑھا تھا جہاں غزوہ تبوک زیر بحث ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ نکلتے بھی تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا, اپنے گھوڑوں کو دڑاتے آپ کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے کے لیے, فساد پیدا کرنے کے لیے. ان تفسدوا فی الارض, اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے. فاصمہم وعمی ابصارہم, تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کی بینائی یا بصیرت جسے ہم کہیں گے وہ بھی سلب کر لی. افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالھا, کیا ان کے دلوں کے اوپر کفر ڈال دیے گئے ہیں. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم, یقیناً وہ لوگ جو اپنے پیٹھوں کے بل واپس پلٹ جاتے ہیں. من بعد ما تبین لہم الہدا, اس کے بعد کہ ہدایت ان پر پوری طرح منکشف ہو چکی تھی. الشیطان سول لہم واملا لہم, گویا کہ دل نے گواہی دی کہ بات صحیح ہے, یہ دین سچا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کتنا ہی ان کا انکار کر رہے ہیں لیکن دل تو گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچے ہیں, بات بالکل کھڑی کہہ رہے ہیں. الشیطان سول لہم واملا لہم, گویا کہ شیطان نے ان کے اوپر انہیں چکمہ دے دیا ہے, انہیں اپنے دام میں گرفتار کر لیا. واملا لہم, اور ان کو بہت دور دور کی امیدیں سجا دی ہیں. شیطان کے وساوس میں سے یہ بھی ہوتا ہے, طول عمل کا جال جسے ہم کہتے ہیں نا, بڑے آئندہ مستقبل کے بارے میں سہانے باغ, اور جسے آپ کا یہ سب باغ دکھانا, لیکن یہ کہ یہ وقت ہے, اس میں جو بھی کمائی ہے, کوئی حرام ہو رہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ابھی پوری زندگی پڑی ہے, بعد میں جو ہے توبہ کر لینا, اللہ کے حضور تمام گناہوں کی معاف فرما دینا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو مغفرت فرمانے والا ہے. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ, یہ اس وجہ سے منافقین کا ذکر ہے کہ انہوں نے, بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ, کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے احکامات سے نفرت کرتے تھے, کری ہو جو اس سے نفرت کرتے تھے, سنطیعکم فی بعض الامر, تو وہ کہتے تھے کہ ہم بعض معاملات میں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں تمہارے ساتھ ہیں. کلیتاً اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دینا اور حضور کے ہر حکم کو واجب الاطاعت سمجھنا, یہ تو بہت دور کی بات ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر جب ہوا تھا نفیر عام کا حکم, تو یہی تھے کہ جو جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور ہیلے اور بہانے تراشتے تھے. واللہ یعلم اسرارہم, اللہ تعالیٰ تو ان کی تمام بھید جو دلوں کے اندر ہے ان کے جاننے والا ہے. فکیف اذا توفتتم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم, تو کیا ہوگا اس وقت جبکہ فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں کے اوپر ضربیں لگاتے ہوئے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ, یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اتباع کیا اس شے کا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ, اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے اس سے دوری اختیار کی, اس سے کراہت کی. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو بھی حبس قرار دے دیا, جو بظاہر دیکھنے میں نیکی لگ رہی تھی وہ بھی عکارت ہو گئی. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو یہ تمام منافقین آپ پر منکشف کر دیں. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض, کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں ایک مرض ہے, ایک روگ ہے. یہاں ظاہر ہے اسے مراد جو ہے منافقین ہیں. اللہ یخرج اللہ اذغانہم, کہ اللہ تعالیٰ ان کی بدنیتی کو ظاہر نہیں کرے گا, جلدی معلوم ہو جائے گا. غزوہ تبوک کے موقع پر یہ بات بالکل کھل گئی. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, جو صادق الایمان لوگ تھے وہ بالکل الگ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ تو انہوں نے تو حضور کی پکار پر لبیک کہا ہے اور اپنی کوئی شے اس کی پرواہ نہیں کی, دنیا بھی منفعت کی, اور یہ تھے منافقین کے جو اس موقع پر بریاں ہو گئے. ولو نشاء لاریناکم فلعرفتهم بسیماهم, اگر ہم چاہیں تو ان منافقوں کو آپ پر پوری طرح واضح کر دیں, منکشف کر دیں, سب کو دکھا دیں. اور ویسے بھی آپ ان کے حلیے بسیماهم, ان کی باڈی لینگویج سے تو آپ خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں. وہ کہ جن کے اندر خلوص نہیں ہوتا ان کے لہجے کے اندر بھی اعتماد نہیں ہوتا, وہ بات آ کر کرے گا تو بڑی سطحی سی بات کرے گا, اور حضور سے بڑھ کر کون ہوگا جو مردم شراس نہ ہو, اور حضور نہ پہچانے کہ اس شخص کے اندر ایمان تو نہیں ہے. وفاداری کا یہ عہد تو کر رہا ہے, قسمیں کھا رہا ہے, لیکن اس کی بات کے اندر وہ اعتماد ہے ہی نہیں, تو باڈی لینگویج ہوتی ہے اس سے پتہ چل جائے گا. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, اور پھر وہ جو ان کا لہجہ ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ان کے اندر کتنی کمٹمنٹ ہے دین کے لیے, کتنی کچھ وفاداری ہے اس دین کے لیے. واللہ یعلم اعمالکم, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کو. ولنبلونکم, اور ہم تو لازماً تم سب کو آزمائیں گے، حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں ان لوگوں کو کہ جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں صدق دل سے، اور وہ لوگ جو صبر سے کام لینے والے ہیں. ونبلو اخبارکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حالتوں میں بھی مختلف امتحانات کے ذریعے تمہیں آزماتا رہے گا. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا. وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدى، اور انہوں نے مخالفت کی، جنگ کی اللہ کے رسول کے ساتھ اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی. لن یضر اللہ شیئا، وہ تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیا اللہ کا نقصان پہنچا دیں گے. وسيحبط اعمالهم، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی مٹا دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. نیکی کا بڑے سے بڑا عمل ہو لیکن اگر اس کے تہ کے اندر جذبہ محرکہ جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہے، اپنے اس نیکی کے عمل کا آخرت میں ریوارڈ حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں پر احسان کرنا ہے، نام و نمود کے لیے آپ کو نیکی کر رہے ہیں، نمائشی نیکی کر رہے ہیں، ریاکاری والی نیکی ہے، تو وہ اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی. ولا تبطلوا اعمالکم، اس ریاکاری کی وجہ سے اور دوسروں کو اپنے زیر بار احسان کرنے کی وجہ سے اگر تم نیکی کر رہے ہو تو تمہارے اپنے اعمال کو باطل کرنے کے مترادف ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا. ثم ماتوا، اور اس کے بعد وہ مرے اسی حالت میں کہ وہم کفار، وہ اسی کفر پر تھے. فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں تو معاف نہیں کرے گا. فلا تہنوا، تو اے مسلمانوں اب تم ہمت نہ ہارو. وتدعوا الی السلم، اور ان لوگوں کو صلح کی طرف مت بلاؤ. فلا تہینو، لا جو ہے یہ تہینو پر بھی ہے اور تدعو الی السلم پر بھی ہے، کیونکہ تمہاری طرف سے کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی نرمی ہو، کوئی مداہنت ہو. وانتم الاعلون، تم لازماً سربلند ہوگے. یہ بھی پیشن گوئی کر دی گئی غزوہ بدر میں، جو فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، تین یا چار مہینے کے بعد غزوہ بدر ہو گیا. واللہ معکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. ولن یتیرکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں ہرگز کوئی کمی نہیں کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی یہاں کی زیب و زینت ہے، کھیل تماشا ہے. وان تؤمنوا وتتقوا، اگر تم ایمان پر رہے اور یہ کہ تقوی کی روش پر کاربند رہے، یؤتکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا اس کا اجر دے گا. ولا یسألکم اموالکم، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگتا. ومما رزقناہم ینفقون، یہ نہ ہو کہ سب مال اللہ کے رستے میں دے دو اور خود جو ہے وہ مفلس بن جاؤ، بھکاری بن جاؤ، دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ. ایک انصاری صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا حضور سے کہ میرے پاس جتنی بھی جائیداد ہے میں اللہ کے دین کے لیے وقف کر رہا ہوں، تو حضور نے منع کر دیا اور اس میں سے صرف ایک تہائی کی حد تک حضور نے قبول کیا. اس لیے کہ انسانی ایک جذباتی کیفیت ہے نا، نیکی بھی تو ایک جذبہ ہے. یہ جذبہ بعض اوقات حد اعتدال سے اگر تجاوز کرے تو انسان جو ہے جذباتی انداز میں بہت بڑا فیصلہ کر سکتا ہے اور بعد میں پھر پچھتائے کہ میں نے کیا کیا، میرے تو اپنے بیوی بچے بھی تھے، ان کے خرچے بھی تھے، اور میں نے سارا کا سارا مال جو ہے اللہ کے رستے میں دے دیا، جہاد میں لگا دیا. تو اللہ تم سے تمہارے سارے اعمال نہیں مانگتا، اموال نہیں مانگتا. ان یسألکموہا، اور اگر وہ مال لے مانگ لے تم سے سارے تمہارے اعمال، تمہارے مال، فیحفکم، تو پھر تمہارے اوپر پھر بڑی تنگی ہو جائے گی، تم بعد میں پچھتاؤ گے. تب خلو، اور پھر تم بخل سے کام لو گے. ویخرج اذغانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس ناراضگی کو بھی، گویا کہ جو پچھتاوا تمہیں ہوگا اتنا بڑا نیکی کا کام کر کے کہ جس پر بعد میں خود پچھتاوا ہو، اس کو بھی ظاہر کر دے گا. ہاں تم ہا الائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں تم ہی ہو وہ لوگ کہ جنہیں بلایا جاتا ہے، جو پکارے جاتے ہو کہ خرچ کرو اللہ کے رستے میں. فمنکم من یبخل، وہی منافقین ہیں اصل میں پس پردہ، تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں. رسول کی جو پکار تھی انفاق کے لیے، صدقہ و خیرات کے لیے، نکالو اللہ کے رستے میں، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. ومن یبخل فإنما يبخل عن نفسه، جو شخص بھی بخل کرتا ہے اس کا وہ بخل اسی کے خلاف پڑے گا، اپنی وہ حرص اور تما جو شح ہے انسان کے اندر، اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ بخل کرتا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ غنی ہے، اسے کسی کے احتیاج نہیں، تم ہو فقیر، تم محتاج ہو. اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک، یہ گویا کہ انسان اعتراف کرے، اے پروردگار ہم تو تیرے ہی محتاج ہیں، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، اس دنیا میں تیری اتنی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، اتنے بڑا فضل ہم پر ہوا ہے، ہم تو محتاج ہی محتاج ہیں، ہر خیر کے محتاج ہیں. ہاں تو غنی ہے، تجھے کسی کی احتیاج نہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم، اور اے لوگوں اگر تم نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو بدل کر لے آئے گا، يستبدل قوما غيركم جو تم سے غیر ہوں گے، ثم لا يكونوا امثالكم اور وہ پھر تم جیسی حرکتیں نہیں کریں گے، وہ حرکتیں جو منافقین کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فتح. اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع ابھی ہمیں پڑھنا ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے ایک جو اس کا پس منظر ہے خاص طور پر، سن 5 میں ہوا تھا غزوہ احزاب. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ احزاب پڑھتے ہوئے، پورے واقعات ہم نے پڑھے کہ اس وقت جتنی بھی عرب کی قوتیں تھیں سب مجتمع ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئی. یہودیوں نے بھی اپنے حلیف کچھ تھے ان کو بلا لیا، غطفات کے قبائل تھے، غسان کے قبائل تھے، ادھر مشرقین مکہ جو تھے وہ اپنے تمام حلیف قبائل کو لے کر آ گئے، اور 12,000 کے لشکر نے مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو گھیرے میں لے لیا. گھیرے میں اس لیے نہیں لے سکتے تھے، اس پر پہاڑ تھے اور پھر حرات ہیں اس میں ارد گرد، کہ جہاں پیدل چلنا ہے اپنی سواریوں کے جانا ہے ان کے لیے ممکن نہیں ہے. جو حضرات بھی مدینہ سے جب مکہ آتے ہیں تو انہوں نے خاص طور پر آبزرو کیا ہوگا کہ سڑک کے ساتھ ساتھ تا حد نگاہ، گویا کہ کہا جاتا ہے کسی زمانے میں کوئی آتش فشاں تھا یا جب اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی تھی تو اس وقت جو ہے ایسے نوکیلے قسم کے سیاہ رنگ کے پتھر ہیں تا حد نگاہ کہ جس کے اوپر نہ پیدل چلا جا سکتا ہے نہ سواریاں جا سکتی ہیں، تو اس کو تو گویا کہ امکان ہی نہیں تھا کہ یہاں سے دشمن حملہ کر سکے. لہذا صرف یہ خندق کھودی گئی تھی، تفصیلی حالات ہم نے پڑھ لیے تھے، وقت نہیں ہے اس میں ورنہ بہت زیادہ وقت صرف ہو جائے گا. لیکن اس موقع پر حضور نے کہا تھا کہ یہ آخری چانس تھا کہ کفر جو ہے وہ اسلام پر حملہ آور ہوا. لن یغضوکم قریش بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد اب گویا کہ کمر ٹوٹ چکی ہے ان کفار کی، اب یہ تم پر حملہ نہیں کریں گے. اور اگلے سال پھر آپ نے اقدام کیا، 1400 صحابہ حضور کے ساتھ روانہ ہوئے، جس کے نتیجے میں پھر صلح حدیبیہ جو ہے وہ عمل میں آئی. یہاں سے نکلے تھے عمرے کی نیت سے، حضور کو خواب آیا تھا جس کا ذکر بھی آ جائے گا ان آیات کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے تو جو خواب آپ کو دکھایا تھا وہ بالکل سچا تھا، اس لیے کہ اللہ نے اس صلح حدیبیہ کی آڑ میں جو آپ کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے کہ پورے عرب میں گویا کہ اب آپ کی اس حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا کہ کفر مجتمع ہو کر بھی آپ کے سامنے کفر نے سرنڈر کیا ہے. اب کوئی اگر طاقت آپ کو صلح پر آمادہ ہو جائے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس نے آپ کو تسلیم کر لیا. اگر یہ ڈکٹیٹ جو کرائی تھی اس صلح حدیبیہ کی جو بھی شرائط تھی وہ بظاہر ان کے حق میں تھی، لیکن کم سے کم یہ کہ پورے عرب میں یہ دھاک تو بیٹھ گئی نا کہ مسلمان بھی اب ایسی طاقت ہیں کہ جن کے سامنے جو ہے یہ کفار جو مرکز تھا، جو ان کی پوری جمعیت جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کر مجبور ہو گئی ہے صلح کرنے پر. اب اس کو قرآن حکیم نے انا فتحنا لک فتحا مبینا پہلی آیت ہے. اس موقع پر بہت سے جذباتی ایونٹ بھی ہوئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، پھر ان کے بارے میں یہ خبر اڑ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. اس موقع پر پھر حضور نے جو ایک بیعت لی ہے، بیعت الموت، اس کا ذکر بھی آیات میں آ جائے گا. اب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ساتھ کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ ہوں گی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو بڑی فتح، فتح مبین، عظیم الشان فتح عطا فرما دی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ تعالیٰ معاف کر چکا اے نبی جو بھی آپ کے گناہ تھے جو آپ نے پہلے کیے یا آنے والے دور میں. پھر میں نے عرض کیا کہ نبی کے ساتھ گناہ کی اصطلاح وہ گناہ نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں، اس نبوت اور رسالت سے بلند ترین جو مقام ہے اس حوالے سے ہمارے لیے بہت اعلیٰ درجے کی نیکیاں ہیں، لیکن اس مقام سے ایک درجہ نیچے کی بات، وہ بھی گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذنب اثر میں کہتے ہیں پیچھے رہ جانے کو. تو گویا کہ وہ مقام جو تھا اس دنیاوی جد و جہد میں، اس انقلابی جو جد و جہد تھی، اس میں اگر کہیں کوئی کسی اعتبار سے بھول چوک ہو گئی تو اس کی وہ اسے گناہ کہا گیا. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا آپ پر. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو تو چلا دیا ہے اس سیدھے راستے پر جو سیدھا جنت تک اور اللہ کی رضا تک لے جانے والا ہے. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی مدد کی ہے بہت ہی عزت والی، نصرًا عَزِيزًا بڑی عزت والی مدد. والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی اللہ ہے کہ جس نے سکینت نازل کی تھی لوگوں کے دلوں میں، اہل ایمان کے دلوں میں، اس لیے کہ جو حالات تھے کہاں مدینہ اور کہاں حدیبیہ جو بالکل مکہ کے قریب واقع ہے، اتنا طویل سفر کر کے 1400 صحابہ اور ان کے ساتھ وہ قربانی کے حدی کے جانور بھی موجود ہیں، عمرے کے ارادے سے گئے تو وہاں عمرے کے لیے جو ہے گویا کہ جا کر اگر آپ اور زیادہ مزید اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نام پر جانور بھی قربان کیجئے، وہ جانور بھی ساتھ موجود تھے. اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر بہرحال وہ ایک کیفیت ایسی تھی کہ جب انہیں روک دیا گیا، اس لیے کہ بہرحال یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ کوئی بھی عمرے یا حج کے لیے آیا ہو اور اس کو روک دیا گیا ہو. یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر قرآن اسے بڑی فتح قرار دے رہا ہے لیکن بظاہر انہیں ناکام واپس جانا پڑا کہ جس ارادے سے آئے تھے وہ ارادہ تو پورا نہیں ہوا، عمرہ تو نہیں ہو سکا، لیکن اس کے نتیجے میں جو صلح ہوئی ہے جسے قرآن حکیم نے انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دل میں سکینت اطمینان پیدا کر دیا، لیزدادوا ایماما مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان میں اور مزید اضافہ کریں. وللہ جنود السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں زمین و آسمان کے تمام لشکر. وکان اللہ، یہ فرشتوں کے لشکر ہے جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا کمال حکمت والا ہے. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ مومن مردوں کو اور مومن خواتین کو ان باغات کے جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ویکفر عنہم سیئاتہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو بھی دور کر دے گا. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یقیناً یہ ہے وہ اصل کامیابی جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی ہے. ویعذب المنافقین والمنافقات، اور اسی طرح عذاب دے منافق مردوں کو بھی اور منافق عورتوں کو بھی. والمشرکین والمشرکات، اور مشرق مرد اور مشرق عورتوں کو. الظانین باللہ ظن السوء، کہ جو اللہ کے بارے میں بڑے برے برے گمان رکھتے تھے، اللہ کے بارے میں کیا کچھ انہوں نے نہیں کہا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کسی کی طرف بیٹی کو منسوب کر دینا کوئی عزت افزائی تو نہیں ہے. علیہم دائرۃ السوء، اب جو ان کے باطل عقائد تھے، جو ان کے کرتوت تھے، ان کی وجہ سے ان کے اوپر اب بہت برا وقت آنے والا ہے، وہ اس کے اندر گرفتار ہونے والے ہیں. دائرۃ السوء، ان کے اوپر گویا کہ اب احاطہ ہونے والا ہے برائی کا. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا غضب ہوگا ان پر. ولعنہم، اللہ کی لعنت ہے ان پر. وعد لہم جہنم، ان کے لیے تو جہنم تیار کی گئی. وہ ساتھ مصیرہ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. وللہ جنود السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہی زمین و آسمان کے تمام لشکر. یہ فرشتوں کی فوج کتنی ہے اس کا اندازہ حضور کے اس قول سے ہو جاتا ہے کہ اس کائنات میں چپا بھر جگہ بھی ایسی موجود نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اور اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہا. اس سے آپ تعداد کا اندازہ لگا لیجئے، کائنات کتنی وسیع ہے. ہماری یہ پوری زمین اس پوری کائنات کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ذرے سے بھی کم ہے، تو اس کائنات کی وسعت کیا ہوگی. تو وللہ جنود السماوات والارض، جتنی بھی فورسز ہیں فرشتوں کی، سب اللہ کے اختیار میں ہیں. وکان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست کمال حکمت والا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، گواہ بنا کر. ومبشرا، بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. وتعزروہ، اور اس کی مدد کرو، اس کی نصرت کرو، نبی کے اس مشن میں اس کے دست و بازو بنو. وتوقروہ، اور ہمارے اس نبی کی اللہ کے رسول کی عزت اور توقیر کرو. وتسبحوا بکرۃ واصیلا، اور پھر یہ کہ اس کے لیے تسبیح کرو اللہ کے لیے صبح و شام. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں اللہ کے ساتھ ایک سودا کر رہے ہیں. وہ اصل میں ہاتھ اللہ کا ہے، بظاہر اللہ کے رسول کا ہاتھ ہے جس پر بیعت ہو رہی ہے، لیکن یہ عہد کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ بیعت کرتے ہوئے الفاظ کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا اس موقع پر جو بیعت رضوان ہوئی تھی، جسے بیعت علی الموت بھی کہتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اس وقت اوپر. بظاہر تو اس بیعت کرنے کے والے کا ہاتھ ہے جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے، لیکن تیسرا ہاتھ جو وہاں موجود ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر ایک اور قوت ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ، اور جو شخص بھی اس بیعت کو توڑ دے گا، بیعت میں ایک عہد ہے نا، ایک وعدہ کر رہا ہے انسان، جو شخص نقض عہد کرے گا اسے توڑے گا، فانما ینکس علی نفسہ، تو اس کا وبال پھر اسی پر پڑے گا. ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اور جو شخص بھی اس عہد کے تقاضوں کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیے تھے، فسیوتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اسے تو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.